نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب صد تکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ سورۃ الاعراف کے وسطی مضامین کو درس قرآن میں جمعۃ المبارکہ کے اس خطبے میں ذکر کیا جا رہا تھا اور سورۃ الاعراف میں ذکر کردہ وہ تمام نصیحتیں اور وہ تمام خصائل حمیدہ جو سابقہ انبیاء نے اپنی قوموں کو درس کے طور پر عطا فرمائی اور سابقہ قوموں کے اندر جو خرابیاں اخلاقی جن پستیوں کے اندر وہ پڑے ہوئے تھے، قرآن نے ان کی اس برائی کی طرف اشارہ کیا اور انبیاء کرام نے اس برائی کو ختم کرنے کے لیے جو رب کی جانب سے نصیحتیں اور اس کے مقابلے پر جو متبادل ایک متوسط اور معتدل نظام دیا، اس کو سورہ اعراف کے اندر تفصیل کے ساتھ ذکر کیا جا رہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر بڑا تفصیل سے گزرا، اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر گزرا، ان کی ہدایات، ان کی نصیحتیں اور اس قوم نوح علیہ السلام کی قوم، لوط علیہ السلام کی قوم کے اندر جو خرابیاں، عقائد کی خرابیاں، اخلاق کی خرابیاں جو ان کے اندر تھی، جن کی بنا پر وہ قوم عبرت کا نشان بنا دی گئی اور ان پر طریقے طریقے کے عذابات کو اتارا گیا، کیونکہ اللہ رب العالمین کو ہر وہ ادا ناپسند ہے جو زمین کے اندر فساد کا باعث بنے اور جو زمین کے اندر بربریت اور زمین کے اندر بے سکونی کا باعث بنے۔ اب حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر یہاں پر سورہ اعراف کے ان آیات کے اندر ذکر کیا جا رہا ہے، آپ کا ذکر دیگر اور سورتوں کے اندر تفصیل کے ساتھ کیا گیا، لیکن سورۃ الاعراف کے اندر قریش مکہ ان انبیاء کے ناموں سے واقف تھے، کیونکہ سورہ اعراف مکی سورت ہے اور جب نزول مکہ مکرمہ میں ہو رہا ہے تو قریش مکہ اور مشرکین مکہ جو اپنے آپ ہی کو سب سے نیک اور پارسا جانتے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت پر وہ نقطہ چینی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے نظام وحدانیت پر اعتراض کرتے ہوئے شرک کی گندگیوں میں وہ ملوث ہیں، تو مکی صورتوں کے اندر ان انبیاء کا ذکر بہت کثرت کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ جن کو مکہ کے مشرقین بہت اچھی طرح سے جانتے تھے اور ان کا نام انہوں نے سن رکھا تھا اور ان کے وجود کو وہ تسلیم کرتے تھے اور ان انبیاء کرام کی صداقت و امانت کا وہ اعتراف کرتے تھے، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر گزرا، اس لیے حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر گزرا، اب حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر کیا جا رہا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی دلیل بنائی جا رہی ہے کہ دیکھو جو عادتیں اہل مکہ تمہارے اندر ہے وہی عادتیں گزشتہ انبیاء کی امتوں کے اندر تھی اور نوح علیہ السلام کو تم بڑی اچھی طرح سے جانتے ہو، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کے ذکر کو تمہارے آبا و اجداد تمہیں قصے کے طور پر سناتے رہے ہیں اور تم اپنے آپ کو اولاد ابراہیم کہہ رہے ہو تو تمہیں اچھی طرح سے پتا ہے کہ شعیب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور تمہیں یہ بھی پتا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کس علاقے میں رہتے تھے. وہ علاقہ جو قرآن نے ان کا ذکر کیا ہے وہ الٰ مدین اخاہم شعیبہ, وہ مدین کے علاقے میں رہتے تھے. اور میں نے گزشتہ درس میں آپ کی خدمت میں ذکر کیا کہ مدین جو جگہ ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک بیوی اس علاقے کی تھی جہاں پر آپ کے صاحبزادے مدین پیدا ہوئے تھے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کے نام سے یہ علاقہ مشہور ہوا. تو خاص طور پر قرآن نے ان اشارات اور ان حوالوں کو بطور دلیل پیش کرنا شروع کیا جس کے متعلق عرب کی تاریخ جڑی ہوئی تھی, تاکہ ان کو یہ بتایا جائے کہ ہمارے نبی مکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نئی بات نہیں کر رہے, اور کوئی ایسی بات نہیں کر رہے جو تمہیں حیرت میں ڈال دے اور اس سے پہلے تم نے کبھی اس پر عمل ہی نہ کیا ہو, بلکہ اس تسلسل اور تاریخ کو ذکر کیا جا رہا ہے, اس ربط کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ چیزیں سابقہ قوموں میں رہی ہے اور ان کو تم جانتے رہے ہو اور ان کے احوال سے تم واقف رہے ہو. جب اس بات کو انہوں نے قبول کر لیا کہ ہاں ہم حضرت شعیب علیہ السلام کو جانتے ہیں, ابراہیم علیہ السلام کو جانتے ہیں اور ان کے ماننے ہونے کے ماننے والوں کے مدعی ہیں, ان کی اولادوں میں ہمارا شمار ہوا جاتا ہے, جب یہ تمام طریقے اور انداز تفہیم کے اصل ماخذ پر اجماع ہو گیا, سمجھا دیا گیا, اب اس بات کو آگے ذکر کیا جا رہا ہے کہ دیکھو کہ ان نبیوں کی تعلیم کیا تھی اور میری تعلیم کیا, اور یہ دیکھو کہ ان نبیوں کی امتوں کے اندر خرابیاں کیا تھیں اور تمہارے اندر وہ خرابیاں موجود ہیں. اب جب اس بات کو مسلم کر لیا گیا کہ ان کا ایک وجود ہے, یہ تاریخ حقیقت ہے کہ وہ قومیں نافرمانی کی بنا پر اپنی تمام تر ترقیوں کی صنعت کی بنا پر وہ ایک کھنڈرات میں تبدیل کر دی گئی, وہ عذاب کا شکار بنا دی گئی. اس سے پہلے حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر بڑا کثرت سے گزرا ہے سورہ اعراف کی ابتدا میں, اور انہیں کہہ دیا گیا کہ یہ تو طائف کے قریب کی وادی تم اپنی دیکھ لو, کہ یہ تو صالح علیہ السلام کی قوم یہاں پر آباد تھی, اور تم دیکھ لو کہ ان کو کھنڈرات کے اندر بدل دیا گیا ہے, پکے پکے مکانات تم آج بناتے ہو, یہ پہاڑوں کے اندر مکانات بناتے تھے. اتنی ذہین فتینی قوم تھی جن کو تم جانتے ہو, تمہیں یہ بھی پتا ہے کہ ان پر عذاب آیا تھا, تمہیں یہ بھی پتا ہے کہ ان کا ایک وجود تھا جو آٹھ کھنڈرات کے اندر مشتمل ہے اور بدل دیا گیا ہے. تو لہٰذا اس سے یہ پتا چلا کہ تمہارے نزدیک تاریخ ایک مسلم ہے, ایک حقیقت رکھتی ہے. انہوں نے کہا جی بالکل اسی طرح ہے, کب آئیے کہ دیکھے کہ کس بنا پر آخر ان کی وہ کیا خطا تھی, آخر ان کی غلطیاں کیا تھیں کہ جن کی بنا پر اتنی عائش و عشرت انہیں دی گئی تھی, اتنی سمجھداری دانائی انہیں دی گئی تھی کہ تم زمین پر فرش زمین کے اوپر اور تخت زمین کے اوپر گھر بناتے ہو, وہ سنگلاخ قسم کے پہاڑوں کے اندر چٹانوں کے اندر اپنے گھروں کو بنا لیتے تھے, اور اتنی خوبصورتی اتنی کاریگری اتنے کمال کے ساتھ بناتے تھے کہ اتنی زینت اور آرائش تم اپنے زمین کے گھروں میں نہیں پیدا کر سکتے جو پہاڑوں کے کھڈرات کے اندروں بناتے تھے. تو اندازہ لگاؤ کہ اتنی ذہین فتین قوم آخر قصور کیا تھا کہ جو ان کو بلی بسری بنا دیا گیا ہے اور انہیں کھنڈرات میں تبدیل کر دیا گیا ہے. وہ صالح علیہ السلام کے واقعے میں ذکر کیا گیا قریش مکہ کی ہدایت کے لیے, اور صرف قریش مکہ نہیں قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے بھی, کہ دیکھو یہ غلط عادت کفار کے اندر تھی, یہ وہ نبیوں کی اولاد کہلانے کے مدعی تھے, وہ نبیوں کے متبعین کہلانے کے مدعی تھے, لیکن اتنی بڑی بڑی خرابیاں ان کے اندر تھی, لہذا ہم نے ان کے اندر یہ عذابات کو پیدا کیا ہے. تو اے کلمہ گو مسلمان, تم بھی اپنے اندر یہ خصلتیں پیدا نہ کرنا, ورنہ خالی زبانی کلمہ تمہیں نہیں بچا سکے گا. کلمہ تمہیں جب تمہاری حفاظت کرے گا اور تمہیں بچائے گا کہ جب یہ زبانی کلمہ تمہارے کردار کے اندر اتر جائے, جب تم کلمہ لا الہ الا اللہ کہو تو اس کی محبت کے شرارے اور اس کی محبت کی مٹھاس تمہارے کردار کے اندر نظر آئے, اس وقت تم ہدایت پر آؤ گے. اگر زبان پر صرف کلمہ رہے اور دل کے اندر بربریت اور بے سکون اور فساد کے وہ تمام لمحات رہے جو قوم لوط میں رہی, قوم نوح میں رہی, قوم سمود میں رہی ہے اور قوم شعیب میں رہی ہے, تو تمہیں بھی اس طرح بنا دیا جائے گا جس طرح ان کو بنا دیا گیا ہے. اب حضرت شعیب علیہ السلام کے وجود, حضرت نوح علیہ السلام کے وجود کی جب مسلمہ کیفیت کو ذکر کر دیا گیا, تو اب اس قوم کے حالات کو بڑے خوبصورت تناظر میں ذکر کیا جا رہا ہے ہدایت کے پہلو کے اندر, اور حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ یہاں پر بڑے تفصیل کے ساتھ آ رہا ہے, جس کو ہم نے دو درس قرآن ہو گئے جس کو ہم ذکر کر رہے ہیں. آج اس کی یہ تیسرا درس ہے اس آیت کریمہ کے حوالے سے. حضرت شعیب علیہ السلام کا ایک لقب ہے خطیب الانبیاء. حضرت شعیب علیہ السلام بہت خوبصورت انداز میں تبلیغ فرماتے تھے, اور اپنی بات کو منوانے کے لیے, اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے بہت پیارے استعارات, بہت پیاری تشبیہات, بڑے مشفقانہ انداز, دل کو دل ربا انداز, جس کے اندر بڑی رونائیہ ہوا کرتی تھی, جس کے اندر بڑی شگفتگی اور تازگی ہوا کرتی تھی. سننے والا آپ کی تقریر کو سننے کے بعد, آپ کی خطابت کو سننے کے بعد, آپ کی خدمت میں بیٹھنے کے بعد مئو حیرت ہو جاتا تھا, وہ اپنے آپ کو بھول جاتا تھا. اس لیے خاص درجہ دیگر انبیاء کے اندر جو الگ الگ لقب دیے گئے ہیں, جس طرح کے صفی اللہ، خلیفۃ اللہ، نجی اللہ، اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام کا لقب آپ کی تبلیغ کے انداز کی خوبصورتی کے اعتبار سے خطیب الانبیاء کا رکھا گیا ہے. اب یہاں پر دیکھتے ہیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے کتنے خوبصورت انداز میں نصیحتوں کو ذکر کیا ہے اور اس قوم کی خرابی کو ذکر کیا. میں نے گزشتہ درس میں آپ کی خدمت میں آیت نمبر 85 کے حوالے سے ذکر کیا تھا کہ اس قوم کے اندر خرابی کیا تھی. مدین میں رہنے والے تھے، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ان کا شمار ہوتا تھا، لیکن دو خرابیاں ان کے اندر تھیں. ایک خرابی تو یہ تھی کہ مرور وقت کے اعتبار سے، وقت کے بدلنے کے اعتبار سے غلط صحبتیں اختیار کی، غلط دوست بنا لیے، کیونکہ اصل فساد دوستی پیدا کرتی ہے اور اصل اصلاح دوستی پیدا کرتی ہے. سنگت ہی انسان کے اندر بڑی تبدیلی کا باعث بن جاتی ہے، سنگت ہی انسان کے اندر بڑی بربادی کا باعث بن جاتی ہے. تو پہلی چیز جو قوم نبیوں کی اولاد رہی ہے، کنعان نوح علیہ السلام کا بیٹا ہی تھا لیکن برباد کیوں ہوا؟ اپنی غلط صحبت کی وجہ سے، غلط دوستوں کی وجہ سے. کہ نوح علیہ السلام کی صحبت میں جو صالحین بیٹھتے ہیں اس کا اس سے کوئی سروکار نہ تھا، بلکہ فساق، فجار، شرابی، زانی اور لٹیرے جہاں پر بیٹھا کرتے تھے اس نے ان کی صحبت اختیار کی. دل سخت ہو کر رہ گیا اور باپ کے اس پیغام سے منحرف ہوا اور اللہ رب العالمین اسے عذاب کے شکار بنایا، علیہ باللہ. تو ان قوموں کے اندر یہ عادت رہی ہے کہ ہیں تو اولاد ابراہیم مدین کے رہنے والے، لیکن دو خرابی ان کے اندر یہ رہی ہے کہ مرور وقت کے اعتبار سے، وقت کے گزرنے کے اعتبار سے صحبت جب خراب ہو گئی، محفلیں خراب ہو گئی، دوستانہ اور سنگت صحیح نہیں رکھ پائے، تو اس اعتبار سے شرک ان کے اندر پیدا ہو گیا اور وہ غلیظ عادت ان کے اندر شامل ہو گئی. یہ ان کے اندر بہت بڑا فساد تھا. اور سورہ اعراف کے اندر حضرت شعیب علیہ السلام کی تقریر کے اندر پہلی چیز جو ذکر کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے بڑے خوبصورت انداز کے اندر کئی استعارے اور تشبیہات کو ذکر کر کے اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی حقیقت کو ان کے قلب پر ظاہر کرنے کی کوشش کی اور ایسے مضبوط دلائل پیش کیے جس سے ان کے دل پر شرک کے پڑی ہوئی گندگی اور غبار دور ہو جائے اور ان کا دل توحید کی شمع سے روشن و فروزاں ہو جائے. یہ تقریر آپ نے پہلے اللہ رب العالمین کی توحید پر ذکر کی ہے. اور دوسری عادت ان کے اندر جو تھی وہ کیا تھی؟ وہ ان کی جو سب سے بڑی عادت اس اعتبار سے کہ وہ تاجر پیشہ قوم تھی، بڑا مال تھا، بہت بڑی منڈی تھی، ہر بندے کے پاس اس دور کا اگر حساب لگایا جائے تو وہ کروڑوں پتی اربوں پتی لوگ تھے، بڑی مال کی فراوانیاں ان کے پاس تھی، تجارت ان کا مقصد اور زندگی تھا، لیکن اس کے اندر ان کا فراڈ کیا تھا؟ وہ کم تولتے تھے. یہ قرآن نے یہاں پر ذکر کیا، وہ کم تولتے تھے، کم ناپتے تھے، یہ ان کے اندر عادت موجود تھی. اور صرف ان کے زندگی حاصل، ان کی زندگی کا مقصد جو تھا وہ یہ تھا کہ بس دولت کماؤ، دولت کماؤ، دولت کماؤ، پیسہ کماؤ، جس طریقے سے پیسہ کمایا جائے، کم تول کرو، حلال حرام کی کوئی تمیز نہ ہو. اس اعتبار سے بس ان کی زندگی کا ایک منشور تجارت کے اندر یہ رہ گیا تھا کہ دولت کماؤ، کم تول کر ہو، گھٹیا چیز کو بیچنا ہو. اور خاص ایک عادت ان کے اندر تیسری جو قرآن نے ذکر کی ہے، جو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کہ فاؤف الکیل والمیزانہ، پورا تولا کرو اور تول کے اندر معاملات کو برابر رکھا کرو. اور ایک چیز ان کے اندر خرابی کے طور پر بہت زیادہ جو ان کے لیے عذاب کا باعث بنی، جو فساد فی الارض کا سبب تھا، وہ یہ کہ ولا تبخس الناس اشیاءہم، وہ لوگوں کی چیزوں کو جب حاصل کرتے تھے، لوگوں سے کوئی چیز خریدتے تھے تو ان کی سادگی کا پورا فائدہ اٹھاتے تھے. یعنی اگر کوئی شخص ان کے پاس کوئی چیز فروخت کرنے آتا تھا، آج یہ میں اپنے اندر اور آپ کے اندر یہ چیز تلاش کروں تو دیکھیے کہ ان کے اندر فساد کیا تھا، کم تولنا، ملاوٹ کرنا، یہ ان کی عادت تھی. اب اس کا نتیجہ آگے کیا آ رہا ہے میں ذکر کرتا ہوں. اور شعیب علیہ السلام نے کس خوبصورت انداز میں ان کو سمجھایا ہے جو قابل غور جملہ ہے، کیونکہ میرا سفر حج ہے، انشاءاللہ اللہ رب العالمین اس سفر کو میرے لیے آسان بنائے. آئندہ جمعے کو شاید میں نہیں ہوں گا، لیکن اس حوالے سے میں اس کے خلاصے کا طور پر آپ کی خدمت میں اس بات کو ذکر کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ وہ بات میرے لیے اور آپ کے لیے بہت بڑی نصیحت کا باعث بن جائے. میرا مقصد کسی طبقے پر تنقید نہیں ہے، اپنی اور آپ کی اصلاح مقصود ہے. جو قرآن کریم میں یہاں پر ذکر کیا ہے، آپ کو جتنی ضرورت ہے اتنی مجھے بھی ضرورت ہے، جتنی مجھے ضرورت ہے اتنی آپ کو ضرورت ہے. قرآن ذکر کرتا ہے کہ ان کی ایک گندی عادت ان کے اندر یہ تھی کہ جب ان کے پاس کوئی شخص تو کم تولنا اور ملاوٹ کرنا تو ان کی عادت تھی قوم شعیب علیہ السلام کی، لیکن ایک عادت جو ان کے اندر سب سے خراب تھی وہ یہ کہ ان کا لباس ایسا تھا جو بڑے پارسائی والا تھا. ان کا لباس، ان کی محفل کا انداز ایسا تھا کہ جیسے بہت بڑے شرفا ہیں، ظاہر اور باطن کے اندر بہت تضاد تھا. دکان میں جب بیٹھتے تھے تو جناب تلاوت چل رہی ہو جس طرح کے طور پر اور اللہ کا نام لیا جا رہا ہو، کہ ظاہری صورت ایسی ہے کہ ایک سادہ آدمی آئے تو کہے خدا کا ولی بیٹھا ہوا ہے. تو جب کوئی شخص ان کے پاس اپنا سودا بیچنے کے لیے پہنچتا تو ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، تو قرآن اس بات کو ذکر کرتا ہے کسی چیز کو خریدتے
تو اس بندے کی سادگی کا پورا فائدہ اٹھاتے، کیونکہ وہ سادہ ہوتا، وہ کہتا کہ دیندار آدمی ہے، نیک آدمی ہے، اچھے لوگ ہیں، تو میں اس کے پاس جاؤں گا تو میرا سودا صحیح بک جائے گا، تو اس سے وہ چیز لیتا تو کہتا یہ تو بڑی گھٹیا چیز ہے، یہ تو مارکیٹ میں 5 روپے کی بک جائے تو بڑی بات ہے جبکہ وہ 100 روپے کی چیز ہے۔ اس کی سادگی کا پورا فائدہ اٹھا کر اسے دھوکہ دیتا اور کم قیمت ادا کرتا، اور پھر بعد میں اسی چیز کو 100 روپے میں فروخت کرتا۔ تو قرآن نے یہ غلیظ عادت کی طرف ان کے اشارہ کیا کہ جو فساد فی الارض کا بہت بڑا سبب، تقوی کو بدنام کرنا، صالحین کو بدنام کرنا، اچھوں کو بدنام کرنا، ان کا لبادہ اوڑھ کر گویا کہ چوری چکاری کا ایک بازار گرم کرنا، یہ عادت ان کے اندر موجود تھی، جس کو حضرت شعیب علیہ السلام کی زبان سے اللہ نے ذکر فرمایا کہ ان سے کہہ دو ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها۔ انبیاء آتے گئے زمین پر، انہوں نے اصلاح کی باتیں کرتے رہے ہیں اور اصلاح کو اور امن کو نافذ کرتے رہے ہیں، خبردار اس زمین پر اصلاح کے بعد فساد پیدا مت کرنا۔ یہ جو تم فساد پیدا کر رہے ہو، اخلاقی فساد، یہ پھر تمہاری ذات تک محدود نہیں رہے گا، یہ چنگاری، یہ آگ کا شعلہ پورے معاشرے کو گھیر دے گا، اور جہاں پر لوگوں کا تقدس اور اعتماد ختم ہو گیا تو پھر اس قتل و غارت گری کو اور اس معاملے کو آج کچھ نہیں کرے۔ آج دیکھیں پاکستان کی حکومت سے لوگوں کا جو، آج دیکھیے کہ جو ہمارے حکمرانوں سے لوگوں کا جو اعتماد اٹھا ہے، تو باہر کا یہودی بھی اگر کوئی اپنا پیسہ خیرات دیتا ہے تو اعتماد نہ ہونے کی وجہ سے آج دیکھیے کہ ملک کی بدنامی اپنی جگہ پر ہے، معاملات اپنی جگہ پر ہے، بربریت اپنی جگہ پر ہے، انتشار اپنی جگہ پر ہے، شب خون مسلمانوں پر مارا جا رہا ہے، اور ہندوؤں کے وہ دلال خارجی گروہ جو اپنے آپ کو گز گز کی داڑھی رکھ کر مسلمان کہتے ہیں اور بڑی بڑی پگڑیاں باندھ کر سمجھتے ہیں کہ جناب ہم بہت بڑے جنت کے ٹھیکیدار ہیں، ان شیطانوں اور ابلیس صفت لوگوں نے جو کل عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر جو کام کیا اور اس کے بعد بڑی ڈھٹائی کے ساتھ اپنے کافرانہ انداز میں کہا کہ اس کو ہم قبول کرتے ہیں، تو ان ذلیلوں کا کردار اس لیے ظاہر ہوتا ہے کہ اعتماد ختم ہو گیا، عدل ختم ہو گیا۔ آج ہمارے اندر وہ عادتیں پیدا ہو چکی ہیں جو شعیب علیہ السلام کی قوم کے اندر تھی۔ آج ہم نے شرفا، آج ممبر پر ہم بیٹھے ہیں لیکن سچ ہم نہیں بولتے، ہم جو دکان و بازار کے اندر مذہبی لبادہ اوڑھ کر بیٹھے ہیں لیکن ہم سچ نہیں بولتے، جب عدل کی بات نہیں کریں گے، انصاف کی بات نہیں کریں گے اور ہم اعتماد کی بات نہیں کریں گے، اور جب تک ہم حق گوئی کی بات نہیں کریں گے جو قرآن نے ذکر کیا ہے کہ چاہے وہ تمہارے اپنی جان کے خلاف جا رہی ہو، تمہارے والدین کے خلاف جا رہی ہو، اس گواہی کو حق طور پر ادا کرو، جب تک یہ کردار اخلاقی طور پر ہم اپنے اندر استوار نہیں کریں گے تو صرف پولیس کے نظام کو بڑھانے سے، یا وہ ایک بت، ایک قوم ہے ہمارے اندر رینجرز کہ جس کو گاڑی کے اندر کھڑا کر دیا جاتا ہے، تو ایسے بتوں کے نظام کو پھیلانے سے انقلاب یا امن نہیں آتا۔ امن فرد کی صلاح سے آتا ہے، فرد سے دوسرے فرد کی صلاح سے آتا ہے، اور جب بندہ اپنی اعتماد اور ذمہ داری کو سمجھ لیتا ہے کہ اس کا جواب مجھے خدا کی بارگاہ میں دینا ہے، تو وہ قوم کچھ بھی، کوئی بھی ہوا کرے، اس کا مخالف کچھ بھی ہوا کرے، تو قرآن مجید برہان رشید نے وہاں پر بڑے واضح طور پر کہا کہ ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، کہ جب تمہیں کسی قوم کا فیصلہ کرنا پڑے اور وہ تمہاری دشمن قوم ہو تو یاد رکھو تمہاری دشمنی عدل کرنے میں تمہیں غلطی کی طرف ابھار نہ دے، تمہیں حق کہنا ہے۔ ولا یجرمنکم شنآن قوم، کسی قوم کی دشمنی تمہیں حق سے دور نہ کرے کہ تم اس پر عدل نہ کر سکو۔ قرآن کہتا ہے اعدلوا، کچھ بھی ہو، وہ تمہارے خلاف ہو، تمہارا دشمن ہو، لیکن حق اس کی طرف جا رہا ہے، تم نے گواہی اسی کے حق میں دینی ہے، اس لیے کہ اعدلوا، عدل کرو، انصاف کرو، ہو اقرب للتقوى، اس لیے کہ یہی تقوی کے سب سے زیادہ قریب ہے۔ اس کے نتائج بظاہر تمہیں بڑے خلاف لگ رہے ہیں لیکن اس کے نتائج جب تمہارے سامنے آئیں گے صحیح طور پر، تم سب جب کہو گے کہ میں نے وقتی دشمنی کو آڑے لائے بغیر میں نے اگر حق کا فیصلہ کر دیا تو آج اس کے میٹھے ثمرات سے میں بھی لطف اندوز ہو رہا ہوں، میرا معاشرہ بھی لطف اندوز ہو رہا ہے۔ تو اپنے مقصد کو جو شریعت مطہرہ نے اس بات کے لیے ذکر کیا ہے، تو آخر میں دیکھیے کہ میں بھی جو بات کر رہا ہوں شاید میرا دل بھی اس بات کی طرف تھوڑا گھبرا رہا ہو، آپ کا دل بھی گھبرا رہا ہو، لیکن قرآن نے اس کا جو بڑا خوبصورت جواب دیا ہے کہ جب حضرت شعیب علیہ السلام نے تجارت اور بربریت اور بدمنی کی یہ بات کا قلعہ کما کیا تو ان کے قوم کے جو قارون تھے، جو قوم کو چلاتے تھے، جو بلیک مارکیٹنگ کرتے تھے، وہ کہنے لگے جی مولانا کی بات چھوڑیے آپ، یہ بزرگ صوفی کی بات چھوڑیے، یہ کہاں آپ ان کے چکر میں آ گئے، یہ سادی سی بات کر کے آپ کو صرف تقریر کے ذریعے الجھا رہے ہیں، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ اگر آپ ایسا کرنے لگو گے تو تم گھر میں کھاؤ گے پیو گے کیا، اور تمہارا نظام جو ہے کہ وہ کس طرح چلے گا، اور تمہارے لیے آج جو اتنی فراوانی ہے کہ جناب اتنی عیاشی سے تم رہ رہے ہو، تو وہ تو چوری چکاری سے تمہارے پاس پیسہ آیا سارا، اگر اسی چوری چکاری کو چھوڑ دو گے، جو لاکھوں روپے، 500 روپے تمہاری تنخواہ ہے، 5 لاکھ روپے تمہارا ماہانہ خرچ ہے، تو یہ جو 5 لاکھ روپے اوپر سے آ رہا ہے تم چوری چکاری چھوڑ دو گے تو یہ کام کیسے چلے گا۔ تو یہ دماغ جب مریض ہو جاتا ہے تو حق کو قبول کرنے سے وہ ڈرتا ہے، یہ دماغی مرض ہوتا ہے۔ اور قرآن کریم نے اسی بات کو ذکر کیا سورہ آیت نمبر 90 کے اندر، وقال الملأ الذين كفروا من قومه، وہ جو قوم کے سردار تھے جو حضرت شعیب علیہ السلام کے مقابلے پر آئے، کیونکہ شعیب علیہ السلام کی تقریر جیسی آپ نے فرمائی ہے لوگوں کے اندر انقلاب آ گیا، لوگوں نے کم تولنا چھوڑ دیا، لوگوں نے بد چلنی اور بد تہذیبی عادت کو چھوڑ دیا، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ جو سٹے کی اس مارکیٹ کو گرم کرے رکھے تھے، جو حرام خوری کی اس مارکیٹ کے اوپر نافذ تھے، انہوں نے دیکھا کہ جناب یہ تو سارا نظام ان کی تقریر سے بدل رہا ہے، فوراً انہوں نے دبانے کی کوشش کی اور اپنی قوم کا اجلاس طلب کیا. وقال الذين وقال الملأ الذين كفروا من قومه، وہ کافر جو اس قوم کے جو بڑے بڑے سردار تھے انہوں نے قوم کو بلایا، کہنے لگے لئن اتبعتم شعیبا، اگر تم شعیب کی ان باتوں پر اتباع کرو گے، اس پر عمل کرو گے، انکم اذا لخاسرون، تو تمہیں بہت بڑا خسارہ اٹھانا پڑے گا اور بہت بڑے خسارے کی طرف تمہیں جانا پڑے گا، کیونکہ دولت اور ثروت کی جو فراوانی تمہارے پاس ہے، تجارت کی جو گھیما گھیمی تمہارے پاس ہے، معاشی اور فارغ البالی تمہارے پاس ہے، یہ سب ختم ہو کر رہ جائے گی اور تمہارے پاس کچھ نہیں بچے گا. دراصل جب ذہن مریض ہو جاتا ہے، مرض اس کے اندر لاحق ہو جاتا ہے، تو اس قسم کی باتوں سے وہ ڈرنے لگ جاتا ہے، حق کو قبول کرنا، اصول کی پابندی وہ اپنی ناکامی سمجھتا ہے. جب ذہن کے اندر بیماری پیدا ہو جاتی ہے تو وہ اصول کی پابندی کو اپنی ناکامی سمجھتا ہے، وہ حق کو قبول کرنا اپنی ذلت سمجھتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہوتا. اللہ رب العالمین نے یہ اصول جو فطرت کے تقاضے کے تحت لگائے ہیں، یہ ناکامی نہیں ہے، یہ دراصل کامیابی ہے، یہ کامیابی کا پیش خیمہ ہے. اس لیے کہ اس حرام خوری کی اور اس غلط بیانی اور اس معاشرے کے اندر تجارتی حقوق کی پامالی سے یہ تمہاری حد تک نہیں رہے گا، یہ تمہاری اولاد میں منتقل ہوگا. کل تم سر پکڑ کر بیٹھ جاؤ گے، ہائے میں نے کیا کیا جو میری اولاد یہ کر رہی ہے، یہاں تک نہیں رہے گا. کل تمہارا پڑوسی بھی ایسا رہے گا اور وہ تمہارے حق کو مارنے کے لیے بالکل آنکھیں کشادہ رکھے گا. اور جب تم خود معاشرے میں ان اصول کی پاسداری نہیں کرو گے، نہ تو نہ تمہارے لیے پڑوس کا حق باقی رہے گا، نہ اولاد کا حق باقی رہے گا، نہ معاشرت کا حق باقی رہے گا. ہر شخص ایک گد کی طرح لگا رہے گا کہ بس جس کا جسم فارغ مل جائے کہ اس کو نوچ لیا جائے، اور اس سے پورے معاشرے کے اندر اعتماد ختم ہو جائے گا. تو باپ بیٹی کی عزت کا تقدس اور گھر کے مقام اور اس میں رشتوں کا تقدس، برادری اور معاملات اور اہل تقوی اور دیگر لوگوں کا تقدس، یہ جب یہ اعتماد ختم ہو جائے گا تو آپ اس کو بہت اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ جب اعتماد ہی ختم ہو جائے تو اس کے بعد کیا بربریت اور بدامنی گویا کہ لاحق ہو جائے گی، یہ کسی عقل مند آدمی کی سمجھ سے بعید نہیں ہے. آج جہاں جہاں پر شعبے سے دیکھیے کہ جن کو کھڑا کیا جاتا ہے کہ جناب آپ چوراہے پر کھڑے ہو کر دہشت گردوں کو تلاش کریں، وہ موٹر سائیکل والوں کو رک کر 50 روپے ان سے لے لیتے ہیں. جن کا منصب اعتماد کا ہے وہ دغا بازی اور فراڈ کی طرف آ جاتے ہیں. تو آپ اندازہ لگائیے جو طبقہ محافظین کا ہے ان کا حال یہ ہو جاتا ہے اور ان کا معاملہ یہ ہو جاتا ہے. پیسہ اگر دے دیا جائے، پیسے کی فراوانی دے دی جائے، تو پھر وہ بڑے ان جابروں ظالموں کا ساتھ دینا شروع کرتے ہیں. جس طرح کے پیچھے ٹی وی اسٹیشن کی مسجد ہے جو اہل سنت کی مسجد رہی ہے، اس پر شب خون مار دیا گیا اور اس پر جناب جو ہے کہ وہ نیو ٹاؤن تھانے کا ایک راشی ایس ایچ او رحیم شاہ، اس نے کئی دنوں سے ایک مہم یہ چلائی ہوئی ہے کہ جناب احمد کہ ہم اس مسجد میں صلاۃ السلام نہیں ہونے دیں گے. تو اب آپ دیکھیے کہ جب جو لوگ حق کا فیصلہ کرے اور جہاں پر نام شاہ ہو اور کام یزیدیوں کا ہو جائے، تو جہاں اعتماد ختم ہوگا تو وہاں یہ ساری باتیں گویا کہ بسر سامنے آ کر کھڑی ہو جائے گی. پیچھے سے مفتی نعیم جیسے عظیم درجے کے جناب جو ہے کہ وہ قارونوں کی ٹیم ان کے لیے سپورٹ کر رہی ہے، مال اس کے لیے فراوانی کر رہی ہے اور وہ اس طرف آئے ہیں. تو آج بھی ہمارے لوگوں نے ان سے کہا کہ حضرت صاحب یہ آپ کی وردی بھی سلامت نہیں رہے گی اگر تم رسول اللہ کے سلام کو روکو گے. اور اس لیے کہ عدل کا ایک نظام مسلمانوں میں اب بھی باقی ہے، وہ عشق رسول کا ہے. اسی کے ذریعے انقلاب آ سکتا، اسی کے ذریعے ایک برادری قائم ہو سکتی، اسی کے ذریعے ایک اتحاد کی فضا قائم ہو سکتی ہے. تو لہذا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو مناسب تقدس کے تھے، ججز ہیں، وکلاء ہیں، علماء ہیں، پیران نظام ہے، والد ہے، شوہر ہے، یہ تقدس اور محترم جگہیں ہیں. اگر یہیں پر بغاوت پیدا ہو جائے، یہیں پر بے اعتمادی پیدا ہو جائے، تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ اگر علماء ممبر پر بیٹھ کر اگر قوم کے دشمن ہو جائیں اور انہیں غلط مشورہ دیں، اور وہ محافظین جن کے پاس تحفظ کے ادارے موجود ہیں وہ قوم کے دشمن ہو جائیں اور ان کے جان مال کی حفاظت کی بجائے اپنی اقربا پروری کے پیچھے لگ جائیں، تو آپ دیکھیے کہ اس دور میں ہدایت اور حالات کے امن و امان کا حال کیا ہوگا. یہی چیز سابق امتوں کے اندر موجود تھی جس کے لیے انبیاء کو بار پے در پہ بھیجا گیا. جب ان لوگوں نے یہ کہا کہ جناب اگر آپ یہاں پر آ کر شعیب علیہ السلام کی باتوں کو سنو گے تو پھر یہ تو تمہارے پاس نہ مال رہے گا، نہ جاہ رہے گی، نہ کچھ بھی نہیں رہے گا، سب ختم ہو جائے گا. تو ان ذہنی مریضوں کو حضرت شعیب علیہ السلام نے سمجھایا کہ اصول کی پابندی سے ذلت نہیں ہوتی. اگر ایک اصول بنا ہوا ہے، جس طرح کہ کسی قانون کی پاسداری اگر ایک اصول بن گیا ہے تو اس کی پاسداری میں ناکامی نہیں ہے، عزت ہے. معاشرے کی عزت ہے، افراد کی عزت ہے، معاشرے میں صلح اور امن کی ضمانت کا وہ باعث بنتا ہے. جو اصول کی پابندی کو اپنی ناکامی سمجھے وہ ذہنی مریض ہے، جو حق کو قبول کرنا اپنی ذلت سمجھے وہ ذہنی اور نفسیاتی مریض ہو چکا ہے، اور انبیاء کرام کو ان کی روحانی تربیت کے لیے بھیجا جاتا ہے. لیکن قوم میں سے چند لوگ ہی تھے جو شعیب علیہ السلام کی طرف آئے، اور زیادہ لوگ اپنی مال کی حوث میں پھر دوبارہ اس طرف راغب ہوئے. تو قرآن کہتا ہے فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، پھر رات کے وقت ہم نے ان پر زلزلے لائے. اللہ اکبر. کل بھی کوئٹہ کے اندر زلزلہ آیا 3.3 اگر آپ نے دیکھا ہو، الحاظ بلّہ. کچھ دن پہلے سوات، پشاور، اسلام آباد، لاہور کی اس پٹی کے اوپر زمین ہلائی گئی ہے. ہم فوراً چلتے ہیں زلزلے کی سلائڈ سننے کے بعد، ہم چلتے ہیں دیکھیں محکمہ موسمیات کیا کہتی. محکمہ موسمیات نے ٹائم پاس کرنے کے لیے ایک بات کہی ہے، وہ پلیٹیں ہوتی ہیں وہ ایسی ہل جاتی ہیں تو ایسی ہو جاتی ہیں، وہ ایسی ہل جاتی تو ایسی ہو جاتی ہے. ہم نے 1.5 گھنٹہ اس محکمہ موسمیات کی بات سننے میں لگا دی، اپنی بد کرداری پر ایک لمحہ بھی سوچا نہیں. محکمہ موسمیات کے ماہرین، میں ان کا مذاق نہیں اڑا رہا، میں ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ جہاں پر ہم ایک ظاہری علم کی طرف توجہ کرتے ہیں، اپنی خرابی کی طرف توجہ کیوں نہیں کرتے؟ یہ زمینوں کی پلیٹیں کے خامخواہ ہلنا شروع ہو جاتی ہیں، یہ زمین خامخواہ ہلا دی جاتی ہے. ہم جتنا وقت محکمہ موسمیات کے اس تجزیے، اس کے تجربے کو جاننے کے لیے لگا رہے ہیں، تھوڑا وقت ہم نے اپنے کاروبار پر دیا ہے، اپنے عقیدے پر دیا ہے، اپنے معاملات پر دیا ہے. میں نے اس کے بارے میں کبھی سوچا؟ آپ نے کبھی اس کے بارے میں سوچا؟ جب تک ہم اس بات پر سوچیں گے نہیں، تجزیے ہوتے رہیں گے اور زمین ہلتی رہے گی. الحاظ بلّہ. اللہ محفوظ فرمائے. اللہ یہاں پر فرماتا ہے فاقذتہم الرجفت، ہم نے ان پر زلزلے لائے ہیں. فاصبحوا فی دارہم جاثمین، صبح کا وقت تھا کہ وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے ہوئے تھے. الحاظ بلّہ. زلزلے کے ذریعے ہم نے ان کی بستیوں کو ہلا کر رکھ دیا، اور ان کو بتا دیا کہ یہ تمہاری تجارتی بدکاریاں جو تھیں، یہ تمہاری اخلاقی بدکاریاں جو تھیں، اس کی بنا پر تمہارے لیے زلزلے نافذ کیے گئے ہیں. قربان جائیے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی پر، جب مدینہ منورہ میں زلزلے کا ہلکا سے جھٹکا آتا ہے تو سیدنا فاروق اعظم اپنا درہ اٹھا کر زمین پر کھینچ کر مارتے ہیں، اور زمین سے خطاب کرتے ہیں، اے زمین، کیا عمر نے تجھ پر عدل نہیں کیا تھا؟ یہ جملہ کہنا ہوتا ہے کہ ہلتی ہوئی زمین ساکت ہو جاتی ہے. تو اللہ ایسے حکمران ہمیں عطا فرما دے. اللہ ہمیں شریعت کی ان باتوں پر، میں تقریر کے حوالے سے نہیں کہہ رہا، اللہ اس کا رسول گواہ قرآن میرے سامنے، میں اپنی اور آپ کی اصلاح کے حوالے سے کہہ رہا. خدا را، اگر ہم اپنے معاشرے کو بچانا چاہتے ہیں، اپنے آپ سے بدعملی کی اس یلغار سے، اپنے اس معاشرے کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے بچوں کو بچانا چاہتے ہیں بربادی سے، تو پھر ہمیں اس طرف رجوع کرنا پڑے گا جس کی دعوت انبیاء نے عطا فرمائی. تقوی کی طرف رجوع کرنا پڑے گا. ظاہری لباس کے ساتھ ہم مسلمان ہیں، ہمیں کردار کا بھی مسلمان بننا پڑے گا. نماز کے وقت ہم بڑے شریف اور پارسا ہو جاتے ہیں، کتنے سسٹم کے ساتھ یہاں پر ہم بیٹھتے ہیں، لیکن نظام جب دنیا کا ہوتا ہے اس میں کوئی سسٹم نہیں ہوتا. اگر ایک پولیس والا سگنل پر کھڑا نہ ہو تو ہمیں سگنل پر کھڑا بھی ہو تو توڑنے میں آسرا نہیں ہوتا. یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں بندے کو بڑے غلطیوں کی طرف لے جاتی ہے، یہ چھوٹی چھوٹی برائیاں بندے کو بڑی برائیوں کی طرف لے جاتی ہے. جو سسٹم اور نظام ہم مسجد کی صفوں میں رکھتے ہیں، یہ مسجد میں لا کر صفوں کی درستگی سکھائی اس لیے گئی ہے تاکہ مسجد سے نکلو تو عدل کو اسی طرح نافذ رکھو، اسی طرح ہر چیز کو سسٹم کے ساتھ چلاؤ، اعتدال کے ساتھ چلاؤ. مسجد میں تمہارے ساتھ ایک امیر اور غریب دونوں کھڑے ہوئے ہیں، جہاں یہاں پر فرق نہیں ہے تو نکلنے کے بعد باہر بھی فرق مت کرو. جو پہلی صف میں آ گیا بس وہی اس کا مستحق تھا، تو باہر بھی اس چیز کو دیکھو کہ جو اس منصب پر آ چکا ہے وہ مستحق ہے، وہ سید ہو کہ غیر سید ہو، امیر ہو کہ غیر امیر ہو، اس چیز کو ملحوظ خاطر نہ رکھو، بلکہ عدل کی اس فضا کو نافذ کرو. یہ وہ چیز ہوگی جو تمہارے لیے موسم کی خرابیاں، سیلاب کی خرابیاں اور یہ زلزلوں کے عذابات سے تمہیں بچائے گی. میں نے یہ بات کی ہے، اگر میرے دل پر اس کا کوئی اثر نہ ہو اور آپ کے دل پر کوئی اثر نہ ہو، تو قرآن کے اس فرمان کی کوئی تکذیب لازم نہیں آتی ہے. قدرت کا ایک چکر ہے، ایک نظام ہے، وہ چلتا رہے گا. قوم بدکاریاں کرے گی، عذابات آتے رہیں گے، عذابات آتے رہیں گے. سمجھدار وہ لوگ ہیں جو اس سے پہلے اپنی اصلاح کر دیتے ہیں. دعا کیجیے اللہ رب العالمین تقریر کے ساتھ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، سماعت کے ساتھ ہمیں اپنے کردار کو تبدیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین اپنے خوف کو ہمارے قلب و جگر کے اندر جاگزی فرمائے. کلمہ توحید کی لذتوں سے جس طرح ہماری زبان تر بتر ہے، اسی طرح ہمارا دل بھی اس کی شہد اور اس کی مٹھاس سے آشنا ہو سکے. کل خدا کو جواب دینا ہے، ہم جس منصب پر ہمیں ماتحت لوگوں کا جواب دینا ہوگا، گرد و نوا کے اندر جو ہم حرکتیں کر رہے ہیں اس کا جواب ہمیں خدا کو دینا ہوگا، اور دنیا میں بھی دینا پڑے گا. مکافات العمل ہے، اولاد کی صورت میں دینا پڑے گا، اہل و عیال کی صورت میں دینا پڑے گا، کاروبار کی صورت میں دینا پڑے گا، ذلت اور رسوائی کی صورت میں الحاظ بلّہ دینا پڑے گا، اور قیامت میں بھی دینا پڑے گا. اگر ہم اس سے بچنا چاہتے ہیں تو قرآن میں بار بار سابقہ امتوں کے احوال بیان اس لیے کیے گئے ہیں کہ افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ اب بھی تم غور نہیں کرتے؟ اب بھی تم تفکر نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے؟ یا اللہ جب تمہیں پڑھنے کی توفیق دی ہے تو اب تفکر کی بھی توفیق عطا فرما، ہمارے سینوں کو ہدایت کے لیے، راست گوئی کے لیے، سچائی کے لیے کشادہ فرما، جیسے ہمارے لباس سفید ہے اس طرح ہمارا باطن بھی صاف کر دے، جس طرح ہمارے زبان پر تیرے کلمات کی سلاست ہے اس طرح ہمارے قلب و جگر کے اندر اس کلمات کے معنی کے احساس بھی پیدا فرما دے مولا، ہمارے لیے اسلام کی راہوں کو آسان فرما دے اور ہمیں استقامت اس پہ عطا فرما دے، تیرے دین کی سربلندی اور کلمہ توحید کی بالادستی اور اس کلمے کو زیادہ سے زیادہ بلند کرنے کے اپنے کردار کے ساتھ ہمیں توفیق مرحمت فرما۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔